بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی تھیں سے پہلے، درس کے طور پر تو ذہن حاضر نہیں تھا، بس ویسے تبرکن پڑھ لی گئی تھی، اسی کا ترجمہ مفہوم عرض کیا گیا تھا. ذہن میں یہ بات آئی کہ جب یہ رکوع، جب یہ سورت شروع ہوئی ہے تو اس کو بھی مکمل کر لیں، کیونکہ تلاوت اس کے رکوع کی جا چکی تھی، اس لیے آج تلاوت نہیں کر رہا ہوں اس کی. قرآن پاک میں کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو ہوتے ہیں ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. بعض روایتوں میں جو مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں یہ حوامیم دیے ہیں، اور قواسیم جو ہیں قواسیم سے قواسیم سے جو شروع ہوتے ہیں اور تورات کے بدلے میں ہیں. اور بھی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے. یہ جو مضامین ہیں قرآن پاک کے تو ہیں ہی، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے ان مضامین کو بیان فرمایا ہے. حامیم ہو یا طاطین ہو یا طہٰ ہو یا الف لام میم ہو یا الف لام میم صاد ہو یا قاف ہو یا نون ہو، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کچھ راز رکھے ہیں، اور اس کا مطلب اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے. یہ ان کے درمیان سیکرٹ ہے، اور امت کو ایسی آیتیں کی اس لیے رکھی گئی ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ ان کا امتحان ہو کہ وہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. تو اب یہ مقطعات وہ ہیں جن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم بھی مرادی، اس کی مراد کو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ہم پر اتارا ہے، نازل کیا ہے، ہم اس کی تلاوت کریں گے، پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو یہ حامیم بھی انہی میں سے ہے، کیونکہ یہ مقطع کا مطلب الگ الگ حروف ہیں، یہ الفابیٹ جو ہے الفابیٹ کی شکل ہے ہا اور میم، اس وجہ سے وہ ملا کے بھی نہیں پڑھتے، اس کو ہا کو الگ پڑھتے ہیں میم کو الگ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، مرسی، اللہ پاک کی مہربانی. پھر رحمت جو ہوتی ہے یہ عام بھی ہوتی ہے خاص بھی ہوتی ہے، اور یہ جو رحمت ہوتی ہے اس کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے اور آخرت سے بھی ہوتا ہے. یہ جو رحمت ہوتی ہے اس کا تعلق مادے سے بھی ہوتا ہے اور روح سے بھی ہوتا ہے، ارواح سے بھی ہوتا ہے. تو مختلف قسموں کی رحمت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کے دو خاص نام ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. رحمان کا اطلاق، رحمان کا لفظ ہے وہ زیادہ تر بولا جاتا ہے اس رحمت کے لیے جس کا تعلق پوری مخلوق سے ہے، چاہے اس سے اللہ راضی ہوں چاہے ناراض ہوں. اور مخلوق کو جو چیز کی ضرورت ہے، جو چیز کام آئے اس کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، اس کے لیے رحمت کا لفظ، رحمان کا لفظ بولا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا فیضان ہے اس کو رحمانیت کی تجلی کہتے ہیں، رحمانیت کا اثر ہے وہ. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ضابطہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا نہیں بنایا، کہ جو ماننے والے ہوں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے، جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ ضابطہ نہیں بنایا. ویسے اللہ پاک نے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ ماننے والوں کے لیے بنائی ہیں، دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. لیکن وہ ماننے والوں کے ساتھ، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، اور جن کو وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، بلکہ سب فائدہ اٹھائیں گے. اب آسمان کے نظام سے، زمین کے نظام سے، بادلوں کے نظام سے، ہواؤں کے نظام سے، دریاؤں اور پہاڑوں کے نظام سے، سورج کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے، رات اور دن کے تقلب سے، موسموں کے آنے جانے سے، زمین میں پائے جانے والے خزانوں سے، زمین سے اگنے والے خزانوں سے، جو اور پھر ان چیزوں سے مختلف تجربات کے ذریعے سے بنائی جانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، مصنوعات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پہننے کی قبیل کی ہوں، سواری کی قبیل کی ہوں، رہائش کی قبیل کی ہوں، کھانے پینے کی قبیل کی ہوں، ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس میں کسی ایک کا ذرہ دوسرے کا شامل نہیں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا سٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے، یعنی مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اس مخلوق کے کوئی قرض دار نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے، اللہ مخلوق کو کچھ باقی نہیں ہے، رحم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے اس کی، مخلوق کو تو باقی نہیں ہے لیکن ان کی کوئی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ سارا نظام کیا، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جب نہیں بنایا تھا تو ان کا کیا نقصان تھا، جب بنایا تو ان کا کیا فائدہ ہو گیا، مخلوق سے خالق کو حاجت نہیں رہتی، یہ ایک اصول ہے، خالق کو اپنے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں رہتی، کوئی ضرورت نہیں رہتی، تو پوری مخلوق سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اور مخلوق کے ماننے نہیں ماننے سے بھی ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، ساری کی ساری مخلوق اگر ان کو نہ مانے اور وہ سب کو خوب سے خوب دے کھانے کو پینے کو مزے کرنے کے لیے، ان کا کوئی بگڑتا ہی نہیں، اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوری مخلوق اگر اشقا قلب میں آ جائیں، سب سے بدترین دل جیسا ہوتا ہے ویسے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، ان کی عظمت میں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اس سے متاثر ہی نہیں ہوتی ان کی ذات، اور اگر ساری کی ساری مخلوق اتقا قلب میں آ جائیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار نیک دل جو ہوتے ہیں ویسے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں، عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اسے، کیونکہ غنی اور حمید اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی لائن سے، سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ جو بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، مخلوق کی پیدائش سے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، مخلوق کے کاموں سے اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک سارے کے سارے انسان، تو اس کے باوجود یہ ہے کہ سب لوگ کھاؤ پیو مزے کرو، پہننے کو بھی ہے، پھرنے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، کھانے اور جانے والے مختلف قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، یہ رحمانیت ہے سب، اس کو رحمان کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے، انہوں نے کسی مخلوق میں بھی اس کا اثر نہیں رکھا ہے، اس کی وجہ سے رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتے، آپ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، خالی رحمان نہیں رکھ سکتے کسی کا نام، کچھ نام اللہ پاک ایسے ہیں یہ جو انہیں کے ساتھ سزاوار ہیں، کسی اور کو وہ نام دیا نہیں جا سکتا، کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ ہیں تو وہ اللہ ہی کی صفت، اللہ ہی کے وہ نام ہیں، لیکن اس کے معنی میں ایسی بات پائی جاتی ہے کہ اس کو جزوی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ مخلوق کے کسی نام کے ساتھ میں بھی موسوم کیے جا سکتے ہیں، اسی رحم سے بنا ہوا رحیم کا لفظ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کے اوصاف میں سے ہے وہ، اور رحمان نہیں، اس سے یہ وہ مطلب نکل گیا کہ رحمان اور رحیم الگ الگ چیز ہیں، بالکل یہ ایک نہیں ہے، اگر سے دونوں بنے ہیں رحم سے ہی، دونوں بنے ہیں مہربانی کے معنی ہی سے، لیکن الگ الگ ہیں وہ، تو رحمان کے اندر یہ ہے کہ وہ عام نعمتیں جو انسانوں کی مخلوقات کے فائدے کی ہیں، عمومیت کے ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں بندوں پر اور فیضان ہے، اور یہ ہے کہ یہ ایسا ایک مرتبہ کر دیا ویسا بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ پاک اپنے دونوں ہاتھوں سے نعمتوں کو انڈیل رہے ہیں، رات اور دن کا آنا جانا ان کو روکتا نہیں ہے، برابر مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ میں نعمتوں کا فیضان ہے، اسی لیے جتنی نعمتیں ہیں، جتنی قسموں کی نعمتیں ہیں، جتنا ان کے پاس نعمت ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو رحمان دنیا، دنیا کے رحمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ دنیا میں عمومیت کے ساتھ میں رحم دیا ہوا ہے. ماننے والے بھی ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، سب ہیں. اور ایک رحم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ وہ ہے کہ جس سے صرف جن کو وہ چاہیں گے ان کو مستفید ہونے کا موقع دیں گے، حیرت کو نہیں دیں گے. تو اس کو جو ہے نا خاص رحمت والے کہے جاتے ہیں، خاص رحمت جن پر ہوئی ہے. اور اس کا زیادہ تر ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، کیونکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف اہل ایمان اور اللہ کے محبوبین مستفید ہو سکیں گے، دوسرا کوئی مستفید نہیں ہو سکتا. اسی لیے رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے. ایک مطلب یہ نکالا جاتا ہے، یہی ایک مطلب نہیں ہے، اور بھی کئی مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ بھی نکالا جاتا ہے. اب روحانیت کی لائن سے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود اس دنیا میں ہیں، خاص رحمتیں ہیں، ایمان کی توفیق، اعمال کی توفیق، اللہ کی رضا والی زندگی کی توفیق، اپنے محبوب نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق، نیک کاموں کی توفیق، یہ رحیمیت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے. یہ دنیا میں لیکن ہے اس کا تعلق آخرت سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن دنیا میں ان رحمتوں کے اعتبار سے رحیم ہے جن رحمتوں میں کہ آخرت کے فائدے کو دخل ہے، جس سے آدمی آخرت کا فائدہ اٹھا سکے گا. اور ظاہر ہے کہ آخرت کے فائدے کو جس میں دخل ہے جن نعمتوں میں، وہ ہیں جو ایمانیات کی لین سے ہیں، اسلامیات کی لین سے ہیں، اخلاقیات کی لین سے ہیں، اتباع نبوی کی لین سے ہیں. تو دین اور ایمان اور اسلام، اسلامی زندگی کے جتنے چیزیں ہیں وہ سب اس کا تعلق رحیمیت سے ہے. حتیٰ کہ دنیا کی جو رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب وہ آخرت کے فائدہ دینے کی شکل پر اختیار کیے جائیں گے تو وہ بھی رحیمیت کے اثر میں آ جائیں گے. کھانا کھانا دنیاوی نعمت ہے، رحمانیت کا اثر ہے، لیکن کھانا اگر کسی نے روزہ رکھنے کے لیے کھایا، کھانا اگر کسی نے اس نیت سے کھایا کہ وہ اطاعت کرے گا اللہ کی، دین کی خدمت کرے گا، تو یہ کھانا، یہ کپڑے پہننا، یہ نوکری کرنا، یہ بیوی بچے، یہ سارا کا سارا، یہ پھر یہ رحیمیت کی تجلی میں آتا ہے، پھر یہ اس کی اثرات میں آتا ہے پھر یہ. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ رحیم الآخرہ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ رحیم الدنیا نہیں ہے اللہ کا، دنیا میں بھی وہ رحیم ہے آخرت میں بھی. اصل بات یہ ہے کہ مادہ اور روحانیت، ایک ہمارا جسمانی نظام ہے، ایک ہمارا روحانی نظام ہے. ظاہر اس روحانی نظام سے متعلق تربیت کا، اس روحانی نظام سے متعلق مہربانی کا ایک سسٹم اس دنیا میں پایا جاتا ہے، تبھی تو ہماری روح کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ پورا کا پورا رحیمیت سے تعلق رکھتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اللہ پاک کے تو بے شمار نام ہیں، ان کی صفات بے شمار ہیں، تو اور دوسری صفات کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو فلاں ہے، جو ستار ہے، جو وہاں کوئی نام بیان کیا سکتے تھے. رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے تو کیا مطلب؟ یہ مطلب لکھا ہے مفسرین نے کہ مادی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے، جو نعمتیں ہیں اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہیں، اس کی رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام پاک ہے، یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا گیا ہے رحمان الرحیم کی وجہ سے. تو رحمانیت کی لین کی جو نعمتیں ہیں ان کا فیضان بھی اللہ نے اپنے اس مبارک کلام کے ذریعے سے بندوں پر فرمایا ہے، اور رحیمیت کی لین سے جو نعمتیں ہیں ان کا فیضان بھی اللہ پاک نے اس کلام پاک کے ذریعے سے بندوں کو مرحمت فرمایا ہے. یہی نہیں کہ صرف اس سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا راستہ ملے گا، اسلام کی کچھ باتیں ملیں گی، ایمان کی کچھ باتیں ملیں گی، نہیں، اس اسلام اور ایمان کی باتوں میں یہ بات ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانے اور دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا راستہ بھی آپ کو کلام پاک سے ہی ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اس کلام پاک کے بیان کیے ہوئے نظام کے مطابق دنیاوی سسٹم بنائے گا وہ فائدہ ہوگا، مخلوق کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی نظام بنائے گا تو مخلوق کو اس سے نقصان پہنچے گا. آج پوری دنیا کے انسانی تمدنی نظام میں، معاشرتی نظام میں، اقتصادی نظام میں، اکنامکلی نظام میں، مالیاتی نظام میں جتنی گڑبڑ ہے, جتنا لوگوں کو تکلیف ہے اس کی وجہ سے, جتنے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں, جتنے لوگ پرابلمس میں آ رہے ہیں, وہ اس نظام سے ہٹ کر دوسرے کٹ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. جو قرآن پاک سے نہیں ملتا, جو نہیں کرتا مل نہیں کرتا. قرآن پاک میں ظاہر ہے کہ مالیات کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, حکومت کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, سیاست کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, تعلقات کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, حقوق اور رائٹس کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, عائلی قوانین کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, خاندانی جو سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے, اس کی قدریں بیان کی گئی ہیں. تو وہ جو نظام ہوگا اگر اس کو لوگ اختیار کریں گے تو وہ رحمت کے سائے میں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے, جہنم کے عذاب سے بچو گے, میدان حشر کی ذلت رسوائی سے بچو گے, آخرت میں تمہیں ثواب ملے گا. نہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس دنیا کے اندر دیکھو گے کہ امن کتنا ہے, تم اس دنیا میں دیکھو گے کہ حقوق کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں, تم اس دنیا کے اندر دیکھو گے کہ نظام کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ان کے جان کی حفاظت کے لیے, ان کی عزت کی حفاظت کے لیے, ان کے مال کی حفاظت کے لیے کیسے قائم ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور کیسے لوگوں کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں, کیسے لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے. اور ہوا بھی, عدی بن حاتم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عدی تم سمجھتے کیا ہو کہ میں جس ایمان کی طرف تم کو دعوت دے رہا ہوں. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اتنا امن ہوگا, اتنا امن ہوگا کہ اگر کوئی خاتون صنعا سے مکے کے لیے آئے گی, یمن سے مکے کے لیے آئے گی عمرہ کرنے کے واسطے, اور وہ اپنے زیور کو کھلا رکھے گی, تو نہ اس عورت کی عزت پر کوئی حملہ کرنے والا ہوگا, نہ اس کے مال کی طرف کوئی نگاہ اٹھانے والا ہوگا, وہ امن آئے گا اس سے. اور ہوا, ابھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خاتون بڑی عمر کی عمرہ کرنے کے لیے آ رہی تھی اپنے اونٹنے پر, اور وہ اپنے زیورات سے کھیل رہی تھی اس سفر کے دوران, نہ اس کی جان پر کوئی حملہ, نہ اس کی عزت پر کوئی حملہ, نہ اس کے مال پر کوئی حملہ. اسلام اس امن کی نشاندہی کرتا, وہ امن والی زندگی کو بتاتا ہے. بخیر پورا نظام ہے, باہر مجموعی اس کو اختیار کیا جانا پڑتا ہے. مجموعی طور پر جو آدمی اس کو اختیار کرے گا, پوری کی پوری معاشرت, پورے افراد کا پورا معاشرہ اسلام انسانوں کا اگر قبول کر لے اس کو, تو جو اجتماعی نظام ہے وہ بھی ایسا ہوگا, جو مالیاتی نظام ہے وہ بھی ایسے ہوگا, جو سیاسی نظام ہے وہ بھی ایسے ہوگا. دیکھیے اسلام کا قائم کیا ہوا جو سیاسی نظام تھا خلافت راشدہ میں, صدیق اکبر کے زمانے میں, تمہارے فاروق کے زمانے میں, عثمان غنی کے زمانے میں, تاریخ متحدہ کے زمانے میں, بعد میں جب بھی جس زمانے میں بادشاہوں نے اسلامی طور پر قوانین نافذ کیے پوری طرح سے, عادل تھے, منصف تھے, سچے تھے, حق پرست تھے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں امن اور نظام امن قائم فرما دیا تھا, پورا جانوں کی حفاظت, مالوں کی حفاظت, عزت کی حفاظت, حقوق کی حفاظت. یہ ہے رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہونے کا مطلب. لیکن میں جملہ ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے, اور تنزیل ہے, تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اس سے پہلے کی جو کتابیں آئی ہیں وہ ایک ساتھ اتاری گئی, انجیل ایک ساتھ آ گئی, تورات ایک ساتھ آ گئی, زبور ایک ساتھ آ گئی, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور صحف ادریس اور صحف شیس ایک ساتھ آ گئے, وہ ایک ساتھ اتر جاتے تھے. لیکن قرآن پاک کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو وہ ایک ساتھ اترا, لیکن پھر وہاں سے تھوڑا 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 اترتا رہا حسب ضرورت, لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے, اور 23 سال کی طویل مدت میں مکمل نازل ہوا. اور اس طریقے سے کہ پوری حفاظت اس کی جاتی تھی, جو حصہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا تھا وہ کہیں کا بھی ہوتا تھا بعض مرتبہ, لیکن جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ نازل تو یہ حصہ اس موقع سے کر دیا گیا اس مناسب وقت سے, لیکن ہے یہ فنا صورت کا, اس کو اس کے بعد میں لکھنا ہے, اس کو اس سے پہلے لکھنا ہے. اسی وجہ سے ترتیب نزول الگ ہے اور ترتیب وقوعی الگ ہے. ترتیب وقوعی کہتے ہیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں کیسا لکھا ہوا ہے, ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ قرآن پاک اترا کہتے ہیں. تو ترتیب نزولی بالکل الگ ہے قرآن پاک کی. ابھی کلاس میں ربی کے ندی 30 پارے میں ہے جو سب سے پہلے اترا, ڈرائیو المدہ سے 29 پارے میں ہے جو نمبر 2 پہ اترا ہوا ہے. ترتیب وقوعی نزولی الگ ہے, وقوعی نزولی الگ ہے, اور واقع کے اعتبار سے جو ترتیب ہے یہ جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے لکھا ہے وہ یہ شجیہ سے یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے, آپ کاتب نوحی کو بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں رکھنا ہے, اور ایک مرتبہ بتا کے چلے نہیں جاتے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہوتے تھے، اور ہر رمضان میں آپ جتنا قرآن پاک نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. سیدہ رسول القرآن مدارکت فرماتے تھے، یعنی باضابطہ جتنا نازل ہو گیا اس کو جبرائیل آ کے بتاتے تھے، اس کا تین بھی سمجھاتے تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنتے تھے. اور ہر رمضان میں ہوتا تھا، پورا رمضان ہوتا تھا. اور جس رمضان میں آپ کو اس دنیا سے سفر کرنا تھا، جس رمضان کے بعد میں، اس میں دو مرتبہ ہوا ہی ہے، بالکل کمپلیٹ کر سکتا، یہ ترتیب وقوع ہی ہے. اس لیے قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرما دیا تو تنزیلن ہوا ہے، تنزیلن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، ظاہر کہ تھوڑا کر کے اتارے ہیں یا ایک ساتھ اتارے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ بعض مرتبہ فرق اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اگر دوسرا وہ ہم نے اتار دیا بولتے، تھوڑا تھوڑا اتارا بولنے میں جائے اتارا ہم نے بولتے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی بولا جا سکتا تھا. لیکن اللہ اپنے معاملات کو زیادہ جانتے ہیں، بندوں کو نہیں پتا ہے. بعض بعض مرتبہ خالی اتنا بولنے سے اتنا بڑا فرق پڑا ہے دنیا میں جس کی کوئی حد نہیں، بہت بڑا فرق پڑا ہے. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے سنایا تھا یہ واقعہ، ایک واقعہ، ایک زمانہ تھا کہ جب ہندوستان میں، جبکہ وہ غیر منقسم ہندوستان تھا، منقسم بٹا ہوا نہیں تھا، جس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، سب ایک ہی تھا وہ پورا کا پورا غیر منقسم ہندوستان. اس زمانے میں مسلمانوں کی جب شوکت اور مسلمانوں کی سلطنت کا زوال ہو گیا، تو مادی اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، تو مسلمان لٹ گیا تھا، محروم ہو گیا تھا، پیچھے ہو گیا تھا، دوسرے اس پہ غالب ہو گئے تھے. روحانی اعتبار سے ان کو مذہب سے پیچھے کرنے کی بھی مہم اسی زمانے میں بہت طاقت سے شروع کی گئی تھی. 15,000 تو خالی عیسائیت کے مبلغ بڑے پوپ کی شکل میں انڈیا میں چھوڑے ہوئے تھے. دوسرے لوگ اپنے طور پہ چلا رہے تھے کاروائیاں، خود ادھر سے کاروائی جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی برٹش کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، کہ 15,000 پوپ جو ہیں وہ عیسائیت کو پھیلانے کے واسطے چھوڑے گئے تھے. اور اسی زمانے میں شدھی تحریک بھی بہت چل رہی تھی. شدھی تحریک اس تحریک کو کہتے ہیں کہ جس میں غیر مسلم جو متعصب اور فرقہ پرست تنظیم ہے، آر ایس ایس ہے، یہ وشوا ہندو پریشد ہے، دوسرے اس قسم کی چیزیں ہیں، گروپس ہیں، یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی فکر کر رہے تھے، اور اجتماعی کام ہو رہا تھا. وہ زمانے میں علماء کو بہت فکر ہو گئی تھی، بڑے کام ہوئے تھے. اسی زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع فرمایا ہوا ہے، اور اسی زمانے میں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دینی اداروں کا کام شروع فرمایا ہوا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. اور جس اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے اور دینی اداروں کے قیام کی وجہ سے پوری ایشیا کے اندر مسلمان اپنی دنیا سے تو محروم ہو گئے، لیکن دین سے محروم نہیں ہو گئے. آج دین جتنا اچھی شکل میں، جتنی تفصیل کے ساتھ، جتنے محفوظ طریقے پر آپ کو وہاں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، پوری دنیا میں نہیں ملے گا. بشمول عرب کے جو دین جس تفصیل کے ساتھ، جس حفاظت کے ساتھ، جس احتیاط کے ساتھ آپ کو وہاں کے علماء میں ملے گا، نہیں ملے گا آپ کو. یہ ہم ویسے خوش فہمی میں نہیں بڑھے، تعریف کرنے کے واسطے حقیقتیں ہیں، یہ دلائل موجود ہیں. تو ہوا یہ تھا اس زمانے میں کہ یہ لوگ بھی کام کر رہے تھے اپنا، لوگوں کو عیسائی بنانے کا، وہ لوگ بھی کام کر رہے تھے اپنا، لوگوں کو غیر مسلم بنانے کا. ان کا مقابلہ الگ کرنا پڑتا تھا، ان کا مقابلہ الگ کرنا پڑتا تھا. یہ لوگ علمی راستے سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے، مناظرے کرنا، مباحثے کرنا، قرآن میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، تورات میں یہ لکھا ہے، بائبل میں یہ لکھا ہے، لہٰذا یہ بھی مذہب صحیح ہے، وہ بھی مذہب صحیح ہے. حق جو ہے نا کسی ایک راستے سے ہونا ضروری نہیں ہے. حق تو حق تک پہنچنے کے تو بہت سے راستے ہو سکتے ہیں. حق میں تعدد ہے، حق میں توحد نہیں ہے. تعدد کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہو سکتے ہیں حق راستے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے نا بھائی، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے کوئی ہندو اپنے طور پر مذہب کا پابند ہے تو وہ بھی خدا رسیدہ ہو جائے گا، محبوب ہو جائے گا. کوئی عیسائی جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بہت پکا ہے تو وہ بھی خدا کا محبوب ہو جائے گا. کوئی موسائی جو ہے نا وہ اپنے مذہب کا پابند ہے، وہ بھی خدا رسیدہ ہو جائے گا. کوئی ویدی جو ہے وہ اپنے مذہب کا پابند ہے، وہ بھی رسیدہ خدا رسیدہ ہو جائے گا. کوئی مجوسی اور آفس پرست جو ہے اپنے مذہب کا پابند ہے، وہ بھی خدا رسیدہ ہو جائے گا. کوئی مسلمان اپنے مذہب کا پابند ہے تو وہ بھی خدا رسیدہ ہو جائے گا، وہ اس کی بھی پہنچ اللہ تک ہو جائے گا، اللہ اسے بھی راضی ہو جائے گا. یہ ایک لاجک تھی، فلسفہ تھا، جس کو کہتے ہیں اسلام. حق میں تعدد ہے، اس کو تعلیم کرتے ہیں ان لفظوں سے کہ حق ایک نہیں ہے، متعدد ہے. تو یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے راستے ہیں، یعنی لوگوں نے یہ کر لیے ہوئے ہیں، سب اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے ہیں. سبھی نے تعلیم دیتے ہیں، سبھی اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، سارے مذہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں. ایسا کانسیپٹ تھا. جبکہ اسلام آنے کے باہر زمانے میں اسلام ہی ایک ہوتا ہے جو کہ حق تک پہنچانے والا ہوتا ہے, بدا رسیدہ ہوتا ہے, اور ہر زمانے کے سچے مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے. چاہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات کے ماننے والے ہوں, وہ اس وقت مسلمان ہی کہلاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کے ماننے والے, وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صوفی ابراہیم کے ماننے والے, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے, وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے. لوط علیہ السلام کے ماننے والے قرآن پاک میں ان کو مسلمان ہی کہا گیا ہے. وہ یہ مسلمان نوح علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہی تھا, قرآن پاک میں ہے کہ وہ مسلمان تھے. تو اسلام کا جو لفظ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اسلام حق میں توحد ہے, حق ایک ہی ہوتا ہے, ایک زمانے میں ایک ہی ہوگا. کئی راستوں سے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, ایک ہی راستے سے پہنچ سکتے. اس مناظرے کے زمانے میں ایک بات یہ چلی, یہ بات یاد آ گئی تنزیل پر, سنا بھی چکا ہوں لیکن ایسی چیزیں بار بار بھی سنانی پڑتی ہیں ذہن میں رہنے کے لیے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہوتی ہے آسمان سے, وہ تذکیر یا ذکر ہوتا ہے, وہ اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہوتی ہے. تو اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ذکر جو ہے نا, یہ بھی ہے جو قرآن پاک ہے. ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہم نے نازل کیا ہے. تو انجیل پر بھی ذکر کا لفظ بولا جائے گا, تورات پر بھی ذکر کا لفظ بولا جائے گا, زبور پر بھی ذکر کا لفظ بولا جائے گا, قرآن پر بھی ذکر کا لفظ بولا جائے گا. جو آسمان سے اتری چیزیں ہیں تو انسان کو یاد دلانے کے لیے ہیں, وہ ان کو ذکر بولتے ہیں. تو ایک عیسائی مناظرے کے لیے اس نے چیلنج کیا, اور اس نے بتا دیا کہ صاحب میں ایک سوال ڈالنے والا ہوں جس کا جواب کسی مولوی کے بس میں بھی نہیں ہے, اور اس سے ثابت کروں گا میں کہ انجیل جو ہے وہ بالکل صحیح کتاب ہے, اور اس کو فالو کرنا بھی صحیح ہے, اور اس کو ماننے والا بھی جنت میں جائے گا, لہٰذا عیسائیت کو قبول کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. اس کے لیے یوں تھا, وہ سر اس زمانے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زور تھا, اور ان کا علم ایسا تھا کہ وہ اگر کہیں ہے بول کے معلوم ہوتا تو وہاں پہ مناظرہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ مناظرہ کرنے والے یہ شرط لگا دیتے تھے کہ وہ قاسم نانوتوی نہیں آنا. بھائی آپ کو اس سے کیا بھائی, کوئی آئے کوئی نہ آئے, آپ اگر حق کے دعوے دار ہیں تو کوئی بھی آئے گا, نہیں لیکن وہ نہیں آئے گا, وہ قاسم نانوتوی نہیں آئے گا, یہ شرط لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جیسے جس زمانے کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بزرگ پیدا فرماتے ہیں. بڑے لوگ تھے یہ, ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو عالم اس زمانے میں ایسے گزرے ہیں صدی میں, اگر وہ اجتہاد مطلق کا دعویٰ کرتے تو نکال لیتے. اجتہاد مطلق کا دعویٰ اس زمانے میں کوئی کر نہیں سکتا. اجتہاد مطلق بولتے ہیں ابو حنیفہ کی ٹکر کو. ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک کے ٹکر کے اجتہاد کو اجتہاد مطلق بولتے ہیں. یہ مجتہدین کے بہت لیول ہیں, مجتہد فی الاصول, مجتہد فی الفروع, اصحاب ترجیح, اصحاب تخریج, یہ ہوتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ قاعدے بنانے والے مجتہد الگ ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے مسائل کے لیے, اصول نکالنے والے ان اصول کو قائم رکھتے ہوئے ان اصول میں غور و فکر کر کے چھوٹے چھوٹے فروع نکالنے والے امام الگ ہوتے ہیں. امام ابو یوسف ہیں, امام محمد ہیں, امام ظفر ہیں, امام حسن وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں اصحاب تخریج ہوتے ہیں کہ ان فروع سے پھر اور جزیات کا استنباط کرنا, پھر ایک ایک فرا سے کئی کئی جزیات کئی کئی اصول سے نکلتے ہیں بعض مرتبہ. تو اس میں اصحاب ترجیح ہوتے ہیں, یعنی وہ باسویں صدی میں, پھر چھٹی صدی میں, پھر ساتویں صدی میں, چوتھی صدی میں جو آئے بڑے بڑے, وہ تو یہ لیول ہوتے ہیں. تو مجتہد مطلق اس کو بولتے ہیں جو سب سے ٹاپ کا مجتہد ہوتا ہے. فرمایا کہ اس زمانے میں دو بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ اگر وہ مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کر لیتے تو نیندا آ جاتے, یعنی اس کو سنبھالنے کی صلاحیت تھی ان میں اس شخص کو. اور ان میں ایک مولانا قاسم نانوتوی تھے, دوسرے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے اللہ پاک نے نواز دیا تھا علوم سے ان لوگوں, بڑے ٹاپ کے بزرگ گزرے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جائیں تو پھر وہاں مقابلہ ہوتا ہی نہیں تھا دوسروں کا, وہ چلے جاتے اور پھر بھی کوئی جیتے ڈالے. ایسا لگتا تھا سنا جیسے کوئی دیہات کے آدمی ہیں, کوئی جو ہے نا وہ ہیں کسان ہے, کاشتکار آدمی ہے, موٹے کپڑے کا پابن باندھتے تھے, موٹے کپڑے کا ماما باندھتے تھے, موٹے کپڑے کا کرتا پہنتے تھے, ایسے ہی رہتے تھے. اور سادہ وہ بھی ایک دم, کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. داڑھی, امامہ اور سٹائبن اور کرتا عوام کے اندر بھی رائج ہی تھا سب کے ساتھ. تو بالکل ایسے ہی لگتے تھے کہ مولوی ہے, سمجھ میں نہیں آتا تھا. جبا قبا وضا خطا سے رہنا خاص وہ نہیں تھی ان کی عادت شریف, اور ویسے بھی چشتیا سلسلے کے لوگوں میں اس کی عادت نہیں ہوتی, اور یہ چشتی تھے اصل میں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چشتیا سلسلے کے ہیں, صابریا سلسلے کے. چشتیا سلسلے میں دو ہیں, ایک صابریا اور ایک نظامیہ. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے, بابا فرید چتر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دو خاص مرید ہیں. ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بابا فرید جو ہیں یہ حضرت خواجہ بختیار قاسم کے خلیفہ ہیں اور بختیار قاسم خواجہ معین الدین اجمیری کے خلیفہ ہیں چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو حضرت خواجہ بختیار قاسم بابا فرید کے جو دو شاگرد ہیں حضرت صابر کلیری اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اس میں یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں یہ چشتی سلسلے ہیں، حضرت صابر علاء الدین صابر کلیری کے سلسلے کے ہیں یہ لوگ، اور بالکل مستند. تو فقیر بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم تو صحیح تھے، مفسر بھی تھے، متکلم تھے. متکلم کہتے ہیں علم کلام کی تفصیلات میں گفتگو کرنے کی قابلیت والے کو. علم کلام کی تفصیلات میں گفتگو کرنا ہر ایک کی بات نہیں ہے. اس زمانے میں امامت کا درجہ جو ہے نا خاتم نانوتوی کا تھا علم کلام میں، ان کو علم کلام کا امام مانا گیا اس زمانے میں، بڑے آدمی تھے. متکلم بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بڑے صاحب ریاضت، بڑے ذکر فکر والے، بڑے صاحب تقوی و پرہیزگاری والے، روحانیت کے بہت اعلیٰ مقام پہ تھے. ان کا ذکر آ گیا تو میں سنا دے رہا ہوں. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا بھی تذکرہ جو ہے اگر تفسیر کے زمین میں آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور وہ بھی تفسیر کا ایک معنی میں حصہ ہوتے ہیں طبعاً اور ضمناً. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں صرف اتباع سنت میں کھاتا ہوں، بقیہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، اگر میں نہ کھاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے. اور چونکہ یہ سنت کے خلاف ہے نہ کھانا، اپنے کو غلام بنا کے رکھنا چاہیے حضور کا، اس لیے اتباع سنت میں کھاتا ہوں. ایک مرتبہ اس سے مناظرہ ہو گیا تھا ان کا، وہ جو پنڈت ہوتے ہیں، وہ جو شدھی تحریک کے جو پنڈت تھے بڑے بڑے، غیر مسلم ہونے کی جو دعوت لوگوں میں چلا رہے تھے، ان سے ایک مرتبہ ان کی بحث ہوئی. تو بحث میں مناظرے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پٹکی دینے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے ایران کی قرآن کی کچھ بھی چل جاتی ہے. تو جس پہ بات آ رہی کہ تیرے کو کیا آتا میرے کو کیا آتا، اس پہ بات آ رہی. تو وہ پنڈت جو تھا وہ کہنے لگا چلو کھانے کا مقابلہ کریں گے، تم زیادہ کھاتے کہ ہم زیادہ کھاتے. وہاں قاسم نانوتوی فرمائیں گے کہ کوئی اپن ہاتھی یا بیل ہے جس کا مقابلہ کرنا کھانے میں کرنا ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے حق و باطل کی پہچان کا؟ کہنے لگے اگر دین کے اوپر چلنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت کے بیس پر بھی اگر تم مقابلہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، اس لائن کی بات کم از کم بولو. پھر اس لائن میں ایک چیلنج کرتا ہوں تیرے کو، تیرے کو میرے کو دو مہینے کے واسطے کمرے میں بند کر دینا، جو زندہ نکل رہا ہے وہ کامیاب ہو. نہ کھانا نہ پانی، تجھے بھی بند کر دیں کمرے میں، بند کمرے میں بند کوٹھی میں، اور مجھے بھی بند کر دیں بند کوٹھی میں، اور دو مہینے کے بعد نکالے، جو زندہ نکل گیا وہ کامیاب ہو. اب اس طرح کا چیلنج کرنے والا کچھ پیٹ میں رکھتا ہے تو ہی کرتا ہے. تو بزرگ بھی تھے اپنی جگہ پر، زارے کو سلسلے چشتیاں کے تھے، اس کا غلبہ ہوتا ہے ان لوگوں پر، بڑا ادب احترام بزرگوں کا فرمانے والے یہ لوگ ہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے چلتے تھے، حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ سال میں ایک آدھ مرتبہ جاتے تھے ان کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ پاتیاں نہیں پڑتے، مزارات پہ نہیں جاتے، جاتے ہیں علماء دیوبند بھی، اور اشار ثواب کو مانتے ہیں، اور اشار ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس لیے مانتے ہیں، مگر طریقہ اس کا وہ بتاتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اصول سے، اصول کے ضمن میں ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، جس میں رسم و رواج والی بات نہ آ گئی ہو، جس کے اندر خلاف عقیدوں کی خرابی والی بات نہ آ گئی ہو، اس کو منع کرتے ہو لوگ. ورنہ بزرگوں کو ماننا، بزرگوں کا احترام کرنا، جتنا ان لوگوں کے پاس دیکھا گیا ہے کہیں اور نہیں دیکھا گیا ہے. وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے آتے تھے، روڑکی ایک جگہ ہے جہاں سے 9 کلومیٹر ہے کلیئر شریف، ہمارے بھی جانا ہوگا متعدد مرتبہ وہاں پہ. تو 9 کلومیٹر سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چپل اتار دیتے تھے، 9 کلومیٹر پہلے، اپنے شیخ کا، اپنے سلسلے کے بزرگ اور شیخ کا مدار آنے سے پہلے 9 کلومیٹر پہلے چپل اتار کے پیدل جاتے تھے. احترام کا یہ حال تھا، حالانکہ وہ خبر ہی ہے، مزار ہی ہے نا، بزرگ کا تو مزار مزار ہی ہوتا ہے، لیکن احترام ویسا تھا اپنے سلسلے کے مشاہدین کا. کچھ خاص باتیں بھی تھی وہاں پہ، کچھ انوارات بھی ایسے ہیں. تو خیر اس پر یہ بات یاد آ گئی مجھے، قاسم نانوتوی کا ذکر آ گیا تو اس میں یہ مسئلہ آ گیا. تو اس نے، وہ پادری نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، ذکر قرآن پاک میں آسمانی علم کو کہا گیا، آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کو، وہ انجیل کو بھی شامل ہے، وہ تورات کو بھی شامل ہے، وہ قرآن کو بھی شامل ہے، وہ زبور کو بھی شامل ہے. تو تم یہ جو کہتے ہو کہ قرآن تو محفوظ ہے اور دوسری کتابیں محفوظ نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے انجیل اور تورات بھی محفوظ ہے. اب سب پریشانی کا بھائی یہ دعویٰ کرے گا، قرآن سے ثابت کرے گا، پتہ نہیں کیا بولے گا. اس نے تقریر کی، شرط یہ لگائی تھی کہ قاسم نانوتوی نہیں آئیں گے. خیر وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں آئیں گے، لیکن ان کو پتا چلا تو اسلام کا مسئلہ تھا، تو وہ آ کے بیٹھ گئے عوام کے ساتھ.
کیونکہ جب وہ بیٹھ جاتے تھے عوام کے ساتھ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا, بیٹھ گئے. اب اس نے تقریر کی, تقریر میں یہ کہا کہ دیکھو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن ذکر ہے, اللہ نے اتارا ہے, حفاظت کرنے والے. انجیل ذکر ہے, اللہ نے اتارا ہے, حفاظت کرنے والے. تورات ذکر ہے, اللہ نے اتارا ہے, حفاظت کرنے والے. تو قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ جیسے خود قرآن پاک کی حفاظت کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تورات اور انجیل کی بھی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, لہذا اس کو محرف بولنا, غیر محفوظ بولنا یہ صحیح نہیں. اب سارے علماء پریشان کے کیا جواب دے اس کا, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے چیلنج کر دیا, پبلک ہے یہاں تو وہاں تک. اس زمانے میں بڑے ہنگامے رہتے تھے, ایسے بڑے بڑے جلسے ہوتے رہتے تھے, رات رات بھر ایسے مناظرے چلتے رہتے تھے, الٹ پلٹ. آئے اس طرح سے ماں قاسم نانوتوی ادھر سے جو ہے نا پبلک میں سے اٹھ کے آ گیا اسٹیج کے پاس, اور حضرت نے ایک بات فرمائی, اس پر یاد آ گئی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, نزل تنزیل سے ہی بنا ہے. ہم نے جس قرآن, ہم نے جس ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا, اس کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں. انزلنا الذکر نہیں ہے وہاں پہ, ہم نے جو ذکر اتارا ہے اس کی حفاظت کا ہم وعدہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر, جس ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے نا, اس کی حفاظت کا ہم وعدہ کر رہے ہیں. اور وہ صرف قرآن پہ اپلائی ہوتا, وہ کسی پہ نہیں ہوتا. اسی سے نزلنا سے تنظیم بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے انزلنا کے بجائے نزلنا کیوں کہا, اس کے معنی بھی اتارنے کے تھے, اس کے معنی بھی اتارنے کے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کے منع پائے جاتے ہیں. اس ایک بات نے اس وقت کی اس مناظرے کی کایا پلٹ دی, اور لوگوں کے شکوں کو شبہ دور ہو گئے, وہ نعرے تک بھی ہو گئے گروہ سے. تو اس کو تو کوئی بھاگنے بھاگنا تھا. اور اس سے یہ بھی اندازہ فرما لیجیے کہ اللہ پاک اپنے اپنے وقت میں حضرت علماء کو کیسی باریک بصیرت عطا فرماتے ہیں. یہ جو پڑھا جاتا ہے نا کہ یہ لفظ رہتا ہے, یہ اس سے بنا ہے, اس میں یہ خصوصیت ہے, اس میں وہ خصوصیت ہے, وہ بیکار نہیں ہوتی وہ چیز. 13 سال جو پڑھاتے ہیں, 10 سال 12 سال جو پڑھاتے ہیں عالم کا کورس بنانے کے واسطے, ایک ہے ٹرانسلیشن پڑھا دینا, پڑھ لینا, اور ایک ہے کہ باضابطہ گرامر پڑھنا, صرف پڑھنا, نحو پڑھنا, بلاغت پڑھنا, پھر اس کے ساتھ منطق پڑھنا, فلسفہ پڑھنا, پھر ساری چیزوں کو ابھیان باطرہ کا مطالعہ بھی ہونا, دوسرا تو باطرہ ہے ان کی بھی اسٹڈی کرانا, پھر اس کے ساتھ فقہ پڑھنا, اصول فقہ پڑھنا, تفسیر پڑھنا, اصول تفسیر پڑھنا, پھر حدیث پڑھنا, یہ جو گہرائی کے ساتھ. پھر وہ بھی حدیث پڑھنا بھی ایسا ایسا نہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے اس کو تم پڑھ لو. ہمارے عرب بھائیوں میں یہ بیماری آ گئی کہ بھائی تمہاری زبان عربی, ہماری بھی عربی, کتاب عربی میں, لہٰذا اس کی اسٹڈی کر کے آؤ, اس کا امتحان ہونے والا ہے 3 مہینے کے بعد. یہ حدیث کا سیمسٹر ہے, لہٰذا یہ جو ہے نا آپ کا امتحان ہے. وہ بےچارا اسٹڈی کر کے آ جاتا ہے. انڈیا پاکستان میں آپ کو ایسی تعلیم نہیں ملے گی. وہاں ہوتا یہ ہے کہ صاحب یہ انما الاعمال بالنیات والی سب سے پہلے حدیث مثلاً آتی ہے نا حدیث کے اندر, تو اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ یہ انما کیا ہے, یہ کس سے بنا تو ہے, کیا کیا کام کرتا ہے, یہ اعمال کیا ہے, یہاں حضور اعمال کیوں بولے, افعال کیوں نہیں بولے, فعل کیا ہے, عمل کیا ہے, نیت کیا ہے, نیت کی تعریف کیا ہے, نیت کی حقیقت کیا ہے, بالنیات جس میں باز لگا ہوا ہے اس کے متعلق وہ کسی چیز کے متعلق رہتا ہے, یہاں کس سے متعلق ہے, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے, اندر کیا ہے, اب وہ اندر سے نکالنا کہ وہ کس سے متعلق ہے, تفسیروں سے متعلق ہے, کتابوں سے متعلق ہے, صحت مذاب محدود مانیں گے, ثواب مذاب محدود مانیں گے, وجود مذاب محدود مانیں گے, کیا کریں گے. 7 دن سبق ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا, ایک آیت اس ایک حدیث کا, ان نمالا معلوم نہیں آتا, 6-7 دن سبق ہوتا ہے. جب پڑھاتے ہم لوگ, پڑھتے پڑھاتے ہمارے زمانے میں ٹائم بھی رہتا ہے, تو اتنا اتنا لمبا لے کیوں کرتے ہیں, یہ وہ باریکی میں جانا چاہتے ہیں, تہ میں اس طریقے سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں علماء کی, جو بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, ترمذی شریف ہے, وہ لوگ بات کریں گے, لوگ بخاری اٹھا کے لاتے ہیں, میں بخاری میں بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی بخاری ویسے پڑھ کے آیا تھا جیسے وہ پڑھ رہا ہے, وہ بھی مسلم ویسے پڑھ کے آیا تھا جیسے پڑھتا ہے, ہمارے پاس مدرسوں میں ایسے ہی پڑھاتے شاید جیسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں, ایسا سمجھتے وہ لوگ. وہ باریکی سے اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا, اس دین کا محافظ ہے, اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے پڑھنے پڑھانے سے ہزاروں میں 2-4 ایسے علماء تیار ہو کے رہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی چیلنج کا جو اسلام پر آئے دفاع کرنے کے قابل ہوتے ہیں. چاہے سائنسی اعتبار سے کرو, چاہے کسی اور اعتبار سے کرو, کوئی اشکال کرو, کوئی دوسرے مذہب سے تقابل کر کے کرو, کسی بھی لائن سے کوئی آپ اشکال دین کے اوپر لائیں گے, اسلام پر لائیں گے, قرآن اور حدیث پر لائیں گے, تو وہ اس کے ڈسکس کرنے کے لیے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے تو چیز حفاظت محفوظ رہی ہے, الفاظ محفوظ ہوئے حافظوں کے ذریعے سے, لیکن علوم محفوظ رہے ہیں علماء محققین کے ذریعے سے, اور علوم کی عبادت اصل ہوتی ہے علماء قرآن میں, تو تبدیلی کوئی بھی کر لیتا ہے, تحریف تو کوئی بھی کر لیتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے علماء پر ڈپینڈ کرنے کی دین سمجھنے کے واسطے. اگر دین سمجھنے کے واسطے علماء پر ڈپینڈ نہیں ہوں گے آپ, خود جائیں گے تو وہ اتنے ٹھوکرے کھائیں گے کہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. خالی تنظیم کا لفظ جو ہے نا کتنی باریکیوں کو بتا رہا ہے دیکھیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان الرحیم کی طرف سے تنزیل ہے یہ کتاب. انفصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون, یہ تو ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور تفصیل سے بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سی باتیں علماء نے فرمائی ہیں, جس میں سے خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام کی تفصیل بھی بیان کی ہے, اس میں اللہ نے واقعات کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے, اس میں اللہ نے وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے, اچھے انجام اور برے انجام کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے اس کے اندر امتیاز موجود ہے. حق و باطل کو بالکل ممیز کر دیا گیا ہے, صاف صاف کر دیا گیا ہے. کوئی آدمی اندھیرے میں نہیں رہے گا. جس کو قرآن علوم مل جائے پھر وہ اندھیرے میں رہے, ایسا نہیں ہو. انسانیت کو رہبری کرنے والی, انسانیت کے یہ فخر کر دینے والی وہ چیز ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. قرآن عربیہ, اس کے پہلے مخاطب عرب تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ تم مخاطب اول ہو تو تمہاری خصوصی رعایت سے اس کو عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے. یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے, تاکہ جو مخاطب اول ہیں ان کو تو نہ ہو, خاص احسان جتانا بھی مقصود ہے عربوں پر, کیونکہ یہ خاص موقع پر نازل ہوئی تو صورت ہے. یہ بھی اس کا شان نزول جو ہوتا ہے جس موقع پر وہ چیز آتی ہے, اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ مکے کے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آبا و اجداد کو برا بول رہے ہیں, ہم کو غلطی پہ بتا رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کو غلطی پہ بتا رہے ہیں, بتوں کی عبادت کو چھوڑنے کو بول رہے ہیں. ایک ہنگامہ ہوا ہوا ہے پورے مکے میں. کوئی سمجھدار آدمی ان سے جا کے بات کرے. ابو الولید عتبا نام کا ایک آدمی تھا, بڑا لیڈر تھا اور بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا. اور خاص بات یہ تھی کہ اس کو کہانت کی سے بھی واقفیت تھی, شاعری سے بھی واقفیت تھی, سحر وغیرہ کے بھی تھوڑے سے اندازے رکھتا تھا وہ اس کو یہ سب چیزوں کو معلوم تھا, جن وغیرہ کے اثرات سے بھی تھوڑا سا واقف تھا. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تو یہ ایسا کہ جو کہانت کو بھی سمجھ سکتا ہے, شاعری کو بھی سمجھ سکتا ہے, اور جنون کو بھی سمجھ سکتا ہے, سحر کو بھی سمجھ سکتا ہے, کتابوں سے بھی تھوڑا واقف ہے, تو جا کے بات کر ان کو سمجھا تھوڑا سا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے مکے مسجد حرام میں, یہ 20-25 کا گروپ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اکیلے تشریف فرما تھے, کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے, کوئی غور و فکر فرما رہے تھے. ادھر جو اٹھ کے ولید وہاں آیا اتبا, اور اس کے بعد کہنے لگا محمد اے بھتیجے, وہ بڑی عمر کا تھا, کہنے کو بھتیجے ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں آپ سے. کہنے میں بولو کیا بات ہے؟ کہ دیکھو آپ نے یہ حرکت کی ہوئی, سارے یہاں سے وہاں تک تفریقہ ہے اور سارے یہاں سے وہاں تک ہنگامہ ہوا ہوا ہے, اور ہم اور آپ ذو نسب آدمی ہیں, ہم نے بڑے آدمی ہیں, محترم آدمی ہیں, آپ کا خاندان محترم ہے, وسیع ہے, خدمات دیکھو اپنے خاندان کی, مگر اب تمہاری ان باتوں سے یہ مسائل ہو رہے ہیں تو تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اگر تمہارے کو مال کی ضرورت ہے تو ہم مال جمع کر دیں گے, اگر تم کو شادی کا کوئی تقاضا ہے تو آپ جس کو بولے اس کو ہم پیش کر دیں گے, اسے شادی کر دیں گے, اگر تم کو بڑے بننے کا شوق ہے تو آپ کو بادشاہت کا تاج پہنا دیں گے, ہم آپ کو تاج پہنا کے بادشاہ بنا لیتے ہیں اپنا, مگر تم ان باتوں سے تو خاموش ہو جاؤ, رک جاؤ, تاکہ فتنہ فساد نہ ہو خاندان کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات سنی اور اس بات فرمایا کہ تم اپنی بات کہہ چکے, اور میں کہا ہمیں اپنی بات کہہ دیا, اور میں کہ میں نے تم نے جو کہا وہ میں نے سنا, یعنی جب تم کہنا چاہ رہے تھے تو میں سنا, یعنی انکار نہیں کیا کہ میں نے سنوں گا, یہاں اب میں کہنا چاہوں گا تو تم سنو گے نا؟ تو کہنے گا ہاں میں سنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اترے اور آپ نے حامیم سے لے کر فإن أعرض کیا ہو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, یہاں تک آپ نے پڑھا وہاں سے لے کے آتے, جیسے یہاں تک پڑھا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم پھر بھی نہیں مانو گے تو میں تم کو عاد و ثمود کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس سے ڈرا رہا ہوں. اس نے فوراً منہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور تم کو خاندان کا واسطہ دیتا ہوں اور خاندان کی قسم دیتا ہوں کہ تم ذرا رک جاؤ, بس بند کرو, مصیبت میں مت ڈالو اپنے خاندان کو. یہ بولا جا کے ایک طرف بیٹھ گیا, اور وہ سارے انتظار میں ہیں کہ بھائی آئے گا, تو سب لوگ بولنے لگے کہ جا کے ادھر بیٹھ گیا, سیدھا ہمارے پاس جواب کے لیے آنے کے بجائے ادھر بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے جادو کا اثر اس پر بھی ہو چکا ہے. خیر وہ پھر بلایا اس کو ولید کو عتبہ کو تو سب دیکھا کہ چہرہ بدلا ہوا ہے اترا ہوا ہے کہنے لگے وہ عتبہ نہیں ہوتا جو جاتے ہوا تھا یہ تو کوئی دوسرا عتبہ ہے وہ خیر اس نے بلایا ان کو بات کر کے دیکھو ایسی بات میں سنتے آیا ہوں میں نے جو بات تمہارے سے کہی ہوئی تھی وہ پوری کہی جو انہوں نے کہی وہ میں نے پوری سن لی اور اس میں ایسی بات ہے کہ وہ شعر نہیں ہے وہ جادو نہیں ہے وہ کہانت نہیں ہے وہ اور جناب والا وہ شاعری نہیں وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آدمی کے منہ سے جو نکلتا ہے پورا ہوتا ہے وہ تو یہ بولا کہ قوم آد و قوم سے مجھ کے طریقے سے عذاب آ جائے گا وہ تو میں نے اس کا منہ بند کر دیا ورنہ تم سارے کے سارے مارے جاتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے یہ اس نے آگے بات کہی تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں اتری تھی اس مضمون کی اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک ان پر یہ خاص طور پر عربوں کو مخاطبین اول کو مکے کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو تفصیل سے بیان کی ہوئی چیز ہے کوئی اندھیرا تو نہیں رکھا گیا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری زبان میں اتارا تھا کہ بلا واسطہ پہلے تم سمجھ لو کہ ساری زبان یہ سمجھتی رہی قومی عالمون البتہ یہ ہے کہ یہ اہل علم کے لیے جو سمجھدار ہوگا دانشمند ہوگا سوجھ بوجھ سے کام لینے والا ہوگا عقل و ہوش سے کام لینے والا ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا اور جو عقل و ہوش سے کام نہ لے اس کا تو کوئی علاج نہیں بشیر ہوں گا نذیرا یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جو بشارت بھی دیتی ہیں جو ڈراتی بھی ہیں خوشخبری دینے والی بھی ہیں اور ڈرانے والی بھی ہیں خوشخبری دیتی ہیں اپنے ماننے والوں کو تسلی دیتی ہیں آخرت کی نعمتوں کا تفصیل سمجھاتی ہیں انجام صحیح بتاتی ہیں اس کا کس عمل کا کیا انجام ہے اور ڈرانے والی بھی ہیں کہ دیکھو اگر اسی راستے پر رہو تو پھر کیسے دھیان نتائج کا سامنا کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے باوجود ان میں سے اکثر نے اعراض کیا اور یہ سنتے تک نہیں فہم لائس ماحول اے لائس ماحول سمانا قبول ہے نہیں سنتے اس میں ایک معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ سننا نہیں چاہتے ایک یہ ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن ایسا نہیں سنتے کہ جس کو قبول کرنا جس میں پایا جائے سمایا قبول جائے ماننا جس کو کہتے ہیں جب مانتے نہیں ان میں سے اکثر حالانکہ نہیں ماننے کی ماننے کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ماننا ہی ماننا ہے اتنے حقائق موجود ہیں مگر مان نہیں رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر اترنے والا یہ موجودہ کلام پھر آپ سے بے شمار موجودات کا وہ مشاہدہ انہوں نے کیا پھر اس قرآن پاک کے حق ہونے کے بے شمار دلائل سامنے آ گئے سمجھدار اچھے اچھے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت تک حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے اور پورے قریش میں حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ان لوگوں کی کمر ڈھیلی ہو گئی تھی کہنے کہ بھائی یہ دو سورما جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں بلکہ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے جب تخلیق کا مرحلہ ختم ہو گئے بڑھانے کے راستے سے انہوں نے جب بڑھا کے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اب لالچ کے راستے سے آ رہے تھے پہلے ہوتا ہے آدمی ڈرایا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو لالچ دلائی جاتی ہے اور ڈرانے سے متاثر ہو گیا تب بھی کام خراب ہوتا ہے لالچ سے متاثر ہوگا تب اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے وقال قلوبنا فی اکنتی مما تدعونا الیہ کہنے لگی کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے اور رکاوٹ ہے اس بات سے جس کی طرف آپ بنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ توحید کی تھی اسلام کی دعوت توحید کی ہوتی ہے اسلام آیا توحید کو لے کر اور اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید کا ہے یہ سب اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی پڑتی اور اس میں سب سے زیادہ نزاکت بھی ہے یہ سب سے سمپل عقیدہ بھی ہے اور سب سے باریک عقیدہ بھی ہے یہ کیونکہ توحید اپنی تفصیلات میں جانے کے بعد بھی بڑی نزاکتیں اختیار کر لیتی تو یہ توحید کی دعوت دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبر سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے تھے آج مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا بھی کام توحید کی معنی اور مفہوم کو اچھا سمجھنا اس کی تفصیلات کو اچھا سمجھنا اور اس کو مضبوط پکڑنا ایک بزرگ تھے حیدرآباد میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خاص مریدین میں سے تھے ان کے خلیفہ تو نہیں تھے لیکن ان کے خاص مریدین میں سے تھے سگریٹ وگریٹ کی بھی عادت تھی ان کی بڑے عجیب آدمی تھے تو وہ کہا کہ جب کبھی ملتے تھے ہم جاتے ہوتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو میاں اگر توحید مضبوط ہے نا تو پھر یہ چھوٹے موٹے اٹھ پٹن کاما جو اپنے ہیں نا وہ سب چھوٹ جاتے ہوئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتے توحید مضبوط پکڑو اگر توحید مضبوط ہے تو یہ گناہ ہونا جو ہوتا ہے نا اپنے سے اٹھ پٹن کاما جو ہوتے ہیں بولے اس کا لمحہ نہیں کریں گے اتنا خاص والے مسئلہ یہ مضبوط رہنا بولے یہ اصل جان ہے یہ بولتے پھر بولتے پھر بولے تھے ایک دن کہنے لگے میں نے عثمان علی خان کو سمجھایا تھا کہ دیکھ تو توحید میں گڑبڑ کر رہا پھر جائے گا مانا نہیں مجھے یہ بولے اس زمانے میں حیات تھے وہ شاید جانا آنا بھی تھا ان کا پہنچ بھی تھی ان کی میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے اس سے جا کے کہا تھا کہ دیکھ توحید میں گڑبڑ کر رہا تھا وہ شیعہ وغیرہ کی طرف بھی جھک گئے تھے نا وہ قابل ہو گئے تھے تقریبا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تو جو ہے توحید میں گڑبڑ کر رہا پھر جائے گا دیکھ وہ مانا نہیں مجھے وہ پھر گیا بولے ایسے ذرا مزدور کیسے آدمی تھے وہ ان کی باتیں کیا کرتے تھے. تو توحید جو ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, اور توحید کا مطلب جو ہے تھوڑی یہاں ایک بات میں بتاؤں آپ کو, صحیح توحید علماء کے پاس ہے, جس لیے میں بول رہا ہوں کہ ذہن میں یہ آتا کہ صحیح توحید سلفیوں کے پاس ہے, بڑے توحید کے پکے ہوتے ہیں, رسم رواج میں نہیں جاتے, جنات کو نہیں مانتے, اصحاب کو نہیں مانتے, شیاطین کو نہیں مانتے, ثابت پولیسوں کو نہیں مانتے, توحید جو ہے نا سلفیوں کے پاس ہے, یہ کانسیپٹ تھوڑا سا پایا جاتا ہے, وہ توحید نہیں ہوتی, وہ توحید علماء کے پاس, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کام کی بات ہے اور گہری بات ہے اور پکی بات ہے, کوئی وہ نہیں کرنا ہے, شاعری نہیں کرنا ہے, کوئی آپ لوگوں کے ساتھ بیوقوف بنانا نہیں ہے, صحیح توحید پائی جاتی ہے علماء کے پاس, علماء میں جو مشائخ ہیں جو بدعتی نہیں ہیں سب سے کامل توحید وہاں پائی جاتی ہے. کون سی چیز کام ملتی, کون سی چیز کس دکان میں ملتی, اس کا بھی تو پتا رکھنا نا بندے کو, اسے بتا رہا ہوں میں آپ کو, صحیح توحید ملے گی آپ کو علماء کے پاس, علماء میں جو مشائخ ہیں کیونکہ وہ معرفت والے ہوتے ہیں اور وہاں رسم رواج نہیں ہوتا, بدعات و خرافات نہیں ہوتی, غلطیاں نہیں ہوتی, وہاں پائی جاتی ہے صحیح توحید مشائخ حقہ کے پاس. یہ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ توحید وہ ویسے ہی ہے, انکار بھی نہیں کرتے, کوئی غیر مسلم کو نہیں بولا جاتا, اور یہ ہے کہ وہ جو توحید کا کمال وہ لوگ سمجھتے ہیں, وہ اولیاء اللہ کی بے ادبی کو توحید بولتے وہ لوگ, اور جو بات ماننے کی ہے اس کو بھی نہیں ماننے کو توحید بولتے, تو توحید کہاں ہوئی؟ سلفیوں کی ایک عادت ہے کہ کرامات کو نہیں مانتے, اولیاء کی کرامات کیا ہے بھائی, یہ حضور کے ساتھ نہیں ہوا تو کس طرح, یہ بزرگوں کے ساتھ ہوا تو یہ کہاں سے ہو سکتا بولتے, امپاسبل, وہ فضائل اعمال کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کی بنیاد بھی تو وہی نا, اس میں یہ کرامت لکھی ہوئی ہے, وہ کرامت لکھی ہوئی ہے, یہ تو بالکل توحید کے خلاف, یہ تو شیر کیا بولے, یہ تو جدت ہے, یہ تو شیر کیا بولتے, کرامات کو نہیں مانتے لوگ. اور کرامات کو کون نہیں مانتا معلوم ہے؟ کرامات کو مشرک نہیں مانتا. اب آپ بولیں گے کہ کرامات کا, کرامات کو نہیں ماننے کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں مختصراً آپ کو, ایسے کام جو انسان کی قدرت سے باہر ہے جب ان کا ظہور ہو جاتا ہے تو اگر وہ مدعی نبوت سے ہوا ہے, حق رسول سے نسل کو اس کو معجزہ کہتے ہیں, مدعی سنت سے ہوا کسی نبی کے فالوور سے اور سنت کی اتباع پابندی شریعت کی کرنے والے سے ہوا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں, اور اگر غیر مسلم سے ہوا ہے تو اس کو استدراج اور ڈھیل کہتے ہیں, جیسے دجال بھی دکھائے گا, ایسی بہت سی چیزیں اس زمانے کے بھی بہت سے جادوگر ایسی بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی طاقت سے باہر کام کسی انسان کے پاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جو مستند طریقے پہ ثابت ہو تو اس کو نہیں ماننا مشاہدے کے بھی خلاف ہے, بدعت کے بھی خلاف ہے, اور مان کے اس کی طرف منسوخ کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے. کرامت میں فاعل اللہ ہوتا ہے, بندہ نہیں ہوتا, معجزے میں فاعل اللہ ہوتا ہے, پیغمبر نہیں ہوتے, معجزے میں فاعل, معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے فاعل ظاہر ہوئے, اس میں فاعل کون ہے, کرنے والا کون ہے, اس معجزے کا ظہور کس نے کیا ہے, کس کی قدرت انہیں ظاہر ہوئی ہے, نبی کی قدرت تھوڑی ظاہر ہوئی ہے, نبی کی تو تائید ظاہر ہوئی ہے کہ دیکھو یہ ہمارے نبی ہیں, ان کی تائید میں ہم یہ کر رہے ہیں. معجزے میں کرنے والا اللہ ہوتا ہے, کرامت میں کرنے والا اللہ ہوتا ہے, اتنی کرامتیں ہیں وہ نبی کا معجزہ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا جماعت کا عقیدہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے معجزات ہیں جو بعد میں ان کی اولیاء کے اندر ظاہر ہوئے ہیں. اب اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر حکم لگا رہا ہے کہ اللہ میں یہ نہیں کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کرامت میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جس پر اللہ قادر ہے, کیونکہ اللہ کرتا ہے, وہ بندہ نہیں کرتا جس کی طرف وہ کرامت منسوخ ہے. کرامت بولتے ہیں اس کو جس میں ان کا کام نہیں ہوتا ہے, وہ جگہ وہ ہوتی ہے, محل وہ ہوتا ہے جس جگہ سے اللہ پاک اس بندے کو عزت دینے کے لیے یا اس کی خاص محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اور کسی بھی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی جگہ سے اپنے قوت کا مظاہرہ کرنا ہے, لیکن اس میں فائل تو اللہ ہوتا ہے. جب فائل اللہ ہوتا ہے تو وہاں کون سا کام ہو سکتا ہے؟ وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے. اگر ایک آدمی کرامت کا انکار کر دے تو اللہ رب العزت کی قدرت کو لمیٹڈ کر رہا ہے کہ سب کر سکتے اللہ میں, مگر یہ نہیں کر سکتے. یہ توحید ہے. سلامت کے نہیں ماننے والوں کی توحید میں بتا رہا تھا آپ کو, سلامت کے نہیں ماننے والا تو موحد ہے, یہ توحید ہے. دیکھو ایسی توحید ہوتی ہے, کہاں توحید محسوس ہے وہاں پہ. بہت سی چیزیں ایسی, کبھی موقع ہوا تو اسی کو جزیات آپ کو سناؤں گا. ایسے ایسے بہت سی باتیں ہیں ان لوگوں کے پاس جس کے اندر یہ ہے کہ اب یہ کہ جنات کو نہیں مانے, مثال کے طور پر جانو کو نہیں مانتے, جنات کو نہیں مانتے. یہ میں چیزوں کو نہیں مانتا, میں اب تک مانتا نہیں تھا, میں یہ خرافت میں جاتا نہیں تھا, مگر کیا کروں گا, حالات ایسے ہیں گھر میں یقین کرنا پڑا مجھے علاج تھوڑا سا روزانہ اچھے جیسے اس طرح سے, کیونکہ وہ مانتا ہوں بول کے بولے تو آدمی کمزور عقیدے والا ہے سمجھتے, اس لیے وہ انکار کرتا ہوتی ہے. اس کا تعلق کمزور عقیدے سے نہیں ہے, اس کا تعلق کمزور عقیدے سے نہیں ہے. جتنا پرانے پاس میں اتنا تو ماننا پڑے گا. جن کا اثر ایک عورت پر ہو گیا تھا وہ حضور کے پاس لائی گئی, اس میں ہے نہیں ہے, وہ دیکھو پہلے آپ. جن کا اثر اونٹ پر ہو گیا تھا وہ حضور کے پاس لایا گیا, جنات حضور کے پاس اصل پر ایمان لائے نہیں لائے, جنات اپنے بارے میں کیا بیان دیے, وانا من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. صحابہ کرام کے ساتھ کتنے واقعات نہیں ہوئے ایسے, شہر کا معاملہ کس کے ساتھ نہیں ہوا, خود سرکار دار صلی اللہ علیہ وسلم کے خراب ہو گیا, پھر قدم رسول اللہ نازل ہوئی اسی بات پر. ایسی چیزوں کو نہیں ماننے کا نام توحید کیسا ہو جاتا بھائی؟ یہ تو قرآن میں ہے, یہ تو حدیث میں ہے. توحید اس کا نام ہے کہ قرآن میں جو باتیں وہ نہ مانی جائے, توحید اس کا نام ہے کہ حدیث میں جو باتیں وہ نہ مانی جائے. ہاں اتنی ہی مانو جتنی ہے, اس میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اتنی تو. مگر اس کو نہیں ماننے والے کا نام بولنا کہ بات تو میرے سامنے بولتے کہ وہ عقیدوں کا بڑا مضبوط ہے, وہ ایسی ایسی چیزوں کو مانتے نہیں, وہ عقیدوں کا مضبوط کہتا ہوں گے, عقیدے میں تو ڈھیلا ہو گیا. تو یہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی توحید ہے وہ اس ٹائپ کی ہے, میں یہ اس وجہ سے سناتا ہوں تاکہ ہمارے علماء پر اعتماد ہمارا, کانفیڈینس ہمارا بلڈ رہے. اعتماد کرو آپ کے یہ قرآن مجید کے ماہرین ہوتے ہیں, اصل میں ہمارے جو اخلاق ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, ایشیا کے اندر پائے جانے والے علماء کرام جو ہے نا, ان کے پاس جو علم دین ہے, قرآن حدیث کا جو علم ہے, وہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا ہے. اور وہاں جو توحید محفوظ ہے وہ کہیں نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ ان کے پاس توحید کے کمائے ہے کیا, سمجھتے ہیں اس کو بات کو بولے ہیں, جو سمجھ میں آئے ویسے لگاتے رہتے ہیں. تصویرات کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں, اور ان کے پاس توحید کا کمال یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک کو تعالیٰ کہاں ہے بولے تو اوپر ہی بولنا بولتے نا, آسمان کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عرش کے اوپر ہو گیا تو اللہ میں چھوٹے اور عرش بڑا نہیں ہو گیا. اب یہ تخت پہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو ظاہر ہے کہ تخت بڑا کھلا ہوا رہتا ہے, میں بیٹھ سکتا ہوں نا اس پہ. فزیکلی اعتبار سے تخت کا بڑا ہونا ضروری ہے اس پہ مجھے ڈنگ کے بیٹھنے کے واسطے. اللہ نے عرش ہے بولا, اللہ میں عرش ہے بولنے کے بعد میں توحید محسوس نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ دو جسم بجاتے ہیں, اللہ تعالیٰ محدود بجاتے ہیں, ہر کے اللہ میں سے بڑا ہو جاتا ہے. وہ جو ایک ادنا مخلوق ہے اللہ پاک کے سامنے ہٹی چاہے جیسے چپٹی چپٹی اوپر ہوتا ہے, ایک مخلوق ہے معاملے قدم کی. اللہ وہ متشابہات میں سے ہے تو اس کو متشابہات میں سے رکھنا نا. اور اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو اللہ کی اور رحمان و اللہ کی کہو, مطلب بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, یہ رحمان کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی سمجھ میں آتا ہے. نعمتوں کا فیضان جس جگہ سے ہو رہا ہے مخلوق پر, اس کا مرکز آپ سے اصل میں رحمان وغیرہ سے اس مخلوق میں ہے, لیکن اس کی تفسیر باہر کے صوفیہ سے تو واقفیت ہے مجھے تھوڑی سی, لیکن کرنا نہیں ہوتی کیونکہ وہ متشابہات میں تھے اور علماء پسند نہیں کرتے کہ ایسے متشابہات کی تفسیر کرنا. مطلب جن صوفیہ پر جن کہانی کا اجلاس ہوا ہے, جو بھاگے جن پر جو بازاری کی ان پر کھلی ہے, اس میں رحمان وغیرہ سے تو بالکل کلیئر چیز ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس نے وہ بھی علامہ عرش پر بیٹھے ہوئے اور بھی علامہ عرش پر ڈھوئے آ سکتے ہیں, وہ تو نہیں ہوں پر ہی بولنا ہوگا. وہ میں سنایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ایک مرتبہ دو اربوں سے میری بحث ہوگی جماعت میں سے ہوں, ترجمے کی بات سے رکھے ہوئے تھے اربوں کے بعد, وہ دو ارب رواق تھے, وہ بحث ہوگی, وہ یہی مسئلہ آ گیا. اور پہلے زمانے میں تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ عمرے کو جانے والوں کو, ہستی جانے والوں کو پوچھتے تھے اللہ نے کہا ہے, اگر آپ آسمان پہ بولے تو چھٹی نہیں تو خروج. یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی, بڑی مشکل سے روکا گیا اور لوگوں کو بہت شروع کر دیے تھے ایسی چیزیں. تو خیر ان کو کہا کہ ایسا مت بولے تم لوگ, تو ان زمانے کی بات ہے, وہ انہوں نے جنا والا مجھ سے بہت شروع کر دی ان سے نہیں بات, ان کے اللہ تعالیٰ آج پر ہے. تو میں بولا بھائی کچھ چیزیں ان کو سمجھانے کے بعد دوسرا طریقہ میں نے اختیار کیا, میں نے عرض کیا کہ یہ زمین گول ہے. بولے جی ہاں یہ زمین گول ہے. اور آسمان بھی گول ہے, تو بولے ہاں آسمان بھی گول ہے, زمین کو گھیرا ہوا ہے. اس کے اوپر کا آسمان وہ بھی گرا ہوا ہے, اس کے اوپر کا تو بولے وہ بھی گرا ہوا ہے, اور عرش جو ہے نا آسمانوں کو گرا ہوا ہے تو بولے ہاں وہ بھی گرا ہوا ہے. سب جو ہے ایسے ہی جیسے پیاز ہوتا ہے, پیاز کے جیسے چھلکے ہیں نا وہ تو ویسا ہے کائنات کا سسٹم, بولے ایسے ہی ہے جی. تو میں بتا کہ اگر آپ ایسا جائیں گے تو کیا آئیں گا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اس کے بعد کیا آئیں گا, بولے تو عرش آئیں گا. اگر آپ ایسا جائیں گے تو کیا آئیں گا پوچھا, اگر آپ ایسا جائیں گے تو کیا آئیں گا, بولی کیا نا بھائی, جب آپ زمین کو ختم کر کے جائیں گے نیچے تو کیا ملے گا آپ کو, آسمان ہی ملے گا. اسی وجہ سے تو انڈیا والے ہمارے کو نیچے بولتے, ہم انڈیا والوں کو نیچے بولتے نا, انڈیا اوپر بولتا اپنے کو بولتے, امریکہ والے ایسا آندے رکھتے ہیں نیچے زمین کو بولتے لوگ, ان کے سبق مارتے دین ہے, نہ تو راج ہے, زور ہے, تو وہ لوگ بولتے ہم اوپر ایسا بیٹھے ہیں تمہیں ایسا آندے رکھتے ہیں سب کریں کیسا, ہم نے کیا بولتے امریکہ والے نے تمہیں ایسا آندے رکھتے ہیں بولتے, ان لوگوں کا اوپر کون سا ہے جو ہمارا نیچے ہے, ہمارا اوپر کون سا ہے جو ان کے نیچے ہے, جدھر انہوں نے بچیں گے ادھر ان کو اوپر دکھنا نا بھائی, انڈیا والوں کا تو ادھر ہے, تو ان کو ادھر ہمارا جو نچلے کا حصہ ہے ادھر ان کو آسمان اوپر دکھ رہا, اور ان کا جو نیچا ہے ادھر ہمارے کو آسمان اوپر دکھ رہا, تو ادھر گئے تو ہر کیا تھا, تو پھر ادھر گئے تو کیا تھا, ہر چیز چاہتا, ادھر گئے تو کیا تھا, تب بھی ہر چیز چاہتا, ادھر گئے تو کیا تھا, تب آپ ایک نہ دو سمجھ میں, تمہارا پڑھے گا جو بچے دونوں کے دونوں کہیں گے یہ تو بات عجیب ہوگی, تھوڑا ہم پریس نہیں کرتے بڑے, یہ تو قرآن پاک کی بات ہے, نصوص کی بات ہے, اس میں اپن اکل نہیں لڑائی جاتی ہو, اکل نہیں لڑائی جاتی تو پھر خاموشی بولتے رہو, جس چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو بولتے کیوں, خاموش رہو, یہ توحید ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ توحید توحید بولتے نہ تو وہاں کے نہیں ہے مسئلہ ایسا, بہت تو لوز لوز ہیں وہاں کے لوز پیڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کو اکبر بٹھا دینا توحید نہیں ہے, توحید کو ڈسٹرب کرنا ہے, توحید میں خلل ڈال دینا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضور کی نسبت کی جاتی ہے, حضور میں اور خوف میں فرق ہے, حضور کہتے ہیں بلندی کو بتانے والی چیز, یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے بلندی کو بتائیں گے, ہم اپنے حساب سے بلندی کو بتائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بلندی عظمت کو بتاتی ہے اور نیچے نیچے کی جو جہت ہوتی ہے وہ عظمت کو نہیں بتاتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت عظمت والی جہت کو منسوخ کیا جائے گا, مگر جگہ کے اعتبار سے جہت کے اعتبار سے مقرر نہیں کیا جائے گا, اوپر نیچے دائیں بائیں یہ تو ہے جہت, یہ نہیں بول سکتے کہ اوپر ہے نیچے نہیں ہے, ایسا نہیں بول سکتا, یہ بولیں گے کہ بلند ہے, بلندی کو بچانے کے واسطے آسمانوں کے اوپر کا اشارہ کیا جاتا ہے, اب آسمان تو نیچے کی طرف سے بھی آتا ہے ادھر سے بھی آتا ہے, لیکن ہر جگہ سے بیٹھا ہوا بندہ بلندی کو نسبت کرتا ہے آسمانوں کی طرف, تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک کو اگر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نسبت اس وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دھیان آئے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بے ادبی کا خیال نہ پیدا ہو, عظمت اور بلندی کو بتانے کے واسطے حضور کا لفظ ہے, اور جہت کو بتانے کے واسطے روح کو سنک کو بتانے کے واسطے خوف کا لفظ ہے, اور وہ لوگ خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک کو بتانے کے لیے, حضور کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, یہ ہے ان لوگوں کی توحید, نہیں ہوتا توحید میں کمال نہیں پایا جاتا, توحید کا کمال جو ہوتا ہے وہ تو جن کے وہ جو قرآن پاک میں ہے نا کہ جو علماء ہیں وہی جانتے ہیں اس چیز کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو, اللہ پاک کے افعال کو, ذات کو جتنا اللہ پاک کی طرف سے تعارف حاصل ہے اتنا ہی, کیونکہ ان کی کھلی ذات سے تو نہیں پہنچا جا سکتا جیسا کہ آدمی کیا گیا, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرکت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرکت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعریف کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کی شرکت کیا ہوتی ہے, شرک کیا ہوتا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کے افعال میں تعریف کیا ہے, آثار میں شرک کیا ہوتا ہے, آثار میں توحید کیا ہے, وجود میں شرک کیا ہوتا ہے, وجود میں توحید کیا ہے, یہ میرے دوستو یہ جو ہے نا جو ہم کو جتنی باتیں علماء کے پاس آئی ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ انہیں تو آئی ہوئی ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی آدمیوں کو, ایک عجیب بات ہے, دین کی خدمت کرنے میں اور دین کو سمجھنے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی, بڑھنے کو آدمی اور لگایا مرب مبن عوام انسان ہوئی, میری طرف سے تبلیغ کر دو, اس لیے کہ جن کو تم تبلیغ کرو گے وہ زیادہ سمجھدار ہوں گے ان تبلیغ کرنے والوں سے, یہ حضور نے فرمایا ہوا, وہ جو جملہ ہے کہ بہت سے سب نہیں بہت سے وہ جن کو تم تبلیغ کرو گے وہ بیانات دینے والوں سے زیادہ سمجھ بوجھ کا کام کریں گے, سمجھنے کا کام کریں گے, اسی وجہ سے ادمیوں میں مفسر زیادہ پیدا ہوئے, معجز زیادہ پیدا ہوئے, عرب نہیں, یہ بس اس وقت جو سیاح سکتا ہمارے پاس ہے نا جن کو حانی کی مشہور کتابیں بولتے ہیں, اس میں عرب ہے, وہ امام بخاری عرب ہیں, امام مسلم عرب ہیں, امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، کوئی فرق نہیں ہے اس میں سے، عجیب بات نہیں ہے. مفسرین میں بھی نہیں ہے، سگاہ میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غور و غور سے بڑا کام لیا. مجتہدین میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، یہ امام شافعی ہے. آپ کے مجتہدین کے اندر مجتہدین میں جو اصحاب جو نکلے ہیں نا، نیچے میں درجے کے جو مجتہد ہوتے ہیں، انہیں بے شمار زیادہ تر غیر عربی ہوتے ہیں. جب ایسا نہیں ہوتا کہ عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کا کوئی جواب بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو کتاب میں ڈالے ہی نہیں ہے کسی کو، وہ تو صحابہ سے صحابہ تھے. ایک بات ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن حدیث کے فہم کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہیں جانا پڑے اور وہیں رخ کرنا پڑے، وہیں سے ملے گا جو ملے گا. ایسا نہیں ہو. جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہو اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت دینا طے فرمائی ہو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دین کی حفاظت کا نظام ایشیا سے جو رکھا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ وہی ہے کہ ایسے پڑھا جاتا تھا، باریک بات کو کھولنا، کریڑنا، چھیلنا، اس کو اس کے اندر جانا، اس کے ڈیپ میں جانا، اس کو حدیث سے ملانا، اس کو آیتوں سے ملانا، اس کو سبق سے ملانا، اس کو صحابہ کے افراد سے ملانا، صحابہ کے سفروں سے ملانا، ان کی تشریحات سے ملانا، ان کے عمل سے ملانا، ان کے اوپر عمل، ان کا عمل کیسے تھا اس سے ملانا، اور اس سے ملانا. اسی لیے قرآن حدیث کے موافق جو کتا ہے زیادہ وہ کتا حنفی ہے. یہ بہت کنفیوز کرنے کی حنفیوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ حدیثوں کی مخالفت کر رہے، تو بخاری میں ایسا ہوا ہے نہیں ایسا بولتے، نماز ایسا پڑھنا ہے نہیں ایسا بولتے، ایسا کھڑے رہنا ہے نہیں ایسا بولتے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ کھڑے رہنا بھی ایسا ہی ہے، پڑھنا بھی ایسا ہی ہے، رہنا بھی ایسا ہی ہے. یہی قرآن حدیث کے زیادہ موافق ہے. یہ اس پر یاد آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ قرآن ادا کروں تو ہوں گا اسمعون بقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے اس توحید سے جس کی طرح آپ ہمیں بلاتے ہیں. ہمارے کانوں میں ڈال کر لے گئے ہیں، ان بہن ابینی کا حجاب ان کا ہمارے اندر حامل، ہمارے تمہارے درمیان میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، آپ اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، چھوڑ دو ہمیں، آپ نہ چلے ہم آپ کو نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ یہ فرما لیجیے، یہ بات نہیں. آخر تمہارے دلوں میں پردہ ہے، تمہارے دلوں میں ڈاک ہے، تو میں تو زبردستی تم پر تصرف کر کے تم کو ہدایت نہیں دے سکتا، میں اپنا یہ ہوں. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سننا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ فرما کہ میں آپ بتائیے کہ تم کو سننا پڑے گا. مجھے سنانا ہے چاہتے کہ میرا کام تبدیل کرنے کا مجھ سے وہی آتی ہے. بقیہ میں یہ وعدہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں انسان میں ہوں، میں یہ وعدہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی جن ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو انسان ہوں. ایک عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کو انسان نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ انسان ہیں تو پھر رسول نہیں ہو سکتے. قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کھاتا پیتا بیوی بچوں والا ہے انہیں پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی بیوی بچوں والے ہیں. اور ہمارے پاس اور زیادہ آئی ہے کہ ہمارے پاس مار دیا ہے، ان کے پاس مار بھی نہیں ہے. یہ ایک اعتراض تھا اور ہم نے وہ لوگوں کو اعتراض میرے پاس رہتا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا انسان ہونا ہی میرے نسل ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اگر میں انسان نہ ہوتا، دن کی شکل میں ہوتا، فرشتے کی شکل میں ہوتا، پیغمبر کا دعویٰ کرتا تو تم مانتے تھوڑی نہیں پتا نہیں تم کو نہیں کیا ہے، ہمارے جن چلا گئے، ہمارے ان سے لگے، ہمارا حساب کتاب لگے، تمہارے معاملات پہ لگے، ہمارے معاملات پہ لگے، تب تو تم اور بھی نہیں مانتے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ میں ایک انسان ہوں، مطلب فرق ہے. ہاں میں جانا کہ میں انسان نہیں ہوں، بولے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آئی. میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تم اللہ کے نمائندے نہیں ہوں. میں اللہ کے انتخاب سے بلانے کے بعد مزہ ہوں، تم کو مزہ نہیں بنایا گیا ہے، تم کو تو اتفاق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. آپ انسان، آپ کو نور بھی کہا گیا پرانے پاس میں، پنجاب میں نور وہ کتاب مبین، آپ کو انسان بھی کہا گیا نورانی انسان. نہ نور کی نفی کرنا، نہ انسان کی نفی کرنا، اور دونوں میں سے کسی کی بھی نفی نہیں کرنا، دونوں کو ماننا. میرے پاس اصل میں انسان تھے اور انسان ہونا ہی کمال ہے. اب یہ سب سے بڑا مطلب ہے اللہ کے بعد بندگی، صحیح بندگی حاصل ہونا، بندگی میں کمال ہونا. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس بندگی میں کوئی ظلمت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی زندگی والی باتیں نہیں تھیں. اب یہ انسان میں ساری باتیں ہیں کہ بلکہ اس میں نور ہی نور تھا، سراسا مرضی ہی مرضی تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی کے بات کی بات کی ترجمانی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ سبھی نے پاس اللہ تعالیٰ نہ کچھ بولتے تھے اپنی مرضی سے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ رہتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، کچھ بھی چیز نہیں تھی حضور پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی مرضی کی ترجمانی تھی. اس لیے سراسا نور کیا، اس لیے آپ دعا بنانے سے کہ اللہ میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے نوری نور بنا دے، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے منہ میں نور، میری زبان میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے پوٹ میں نور، میری ہڈیوں میں نور، میرے خون میں نور، اور مجھے نور. کیا فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوا سے دعا آپ کی قبول ہوتی تھی، آپ عمومی تمہارے پراپر نور تھے. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کے کوئی ان بہانا بچہ مثل تم وہ کام نہیں. آپ فرما دیجیے کہ میں ایک آدمی ہوں تمہاری طرح کا، مگر وہی کی جاتی ہے میری طرح، اور بس یہ ہوتی ہے کہ اپنا الہ ہے تم الہ واحد، تو تمہارا وہ الہ ہے وہ ایک ہی الہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات محبوب ایک ہی ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا الہ ہے تم الہ واحد، بس تقیم الہیم اس کو مضبوط، اس پر مضبوط جنگ جاؤ، بس تب دروب اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کی لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نافع نہیں، کوئی بار نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں. بس یہ عقیدہ مضبوط جتنا آدمی کے دل میں بیٹھے پڑھنے کے اعتبار سے اتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. مشرقین اور شرک کرنے والوں کو راستے تباہی، جو شرک کریں گے وہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. Thank you.